حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہمان، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، حسرتوں کے زخم سے ہے خون، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، میرے خون آرزو کا یہ سما، میرے خون آرزو کا یہ سما، کر کے آسمان رو رہا ہے، دیکھ کر کے آسمان، میرے خون آرزو کا یہ سماں رو رہا ہے، دیکھ کر کے آسمان رو رہا ہے، دیکھ کر کے آسمان، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، ہے زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، رشک پر جن پر کرتے ہیں کرو بیان، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، کرو بیان کے معنی فرشتے، ہیں زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، ہیں زمین پر ایسی بھی کچھ ہستیاں، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، رشک جن پر کرتے ہیں کرو بیان، حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں، عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، ناجائز آرزو کا خون کرنا، اس سے جو آنسو گرتا ہے وہ در حقیقت پانی نہیں ہوتا، آنسو نہیں ہوتا، در حقیقت وہ جگر کا خون ہوتا ہے جو پانی بن کر آنکھوں سے بہتا ہے، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، میرے ٹوٹے ہوئے دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو، کچھ ہے اچھا، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، جس جگہ گرتا ہے خون آرزو، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان، لے نہ لے بوسا کہیں خود آسماں حسرتوں کے زخموں سے ہے خون رواں عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں حسرتوں کے زخموں سے ہے خون رواں عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان حسرتوں کے زخموں سے ہے خون رواں حسرتوں کے زخموں سے ہے خون رواں اب نہ لو یارو ہمارا امتحان اب نہ لو یارو ہمارا امتحان حسرتوں کے زخموں سے ہے خون رواں اب نہ لو یارو ہمارا امتحان حسرتوں کے زخموں سے ہے خون رواں اب نہ لو یارو ہمارا امتحان عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان آخری شعر عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور ناجائز خوشی عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہماں حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہماں عشرتیں اختر ہیں دل سے دور دور حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہماں حسرتیں دل کی ہیں دل میں مہماں حسرتوں کے زخم سے ہے خون رواں عشق کا ہوتا ہے یوں ہی امتحان میرے خون آرزو کا یہ سما رو رہا ہے دیکھ کر کے آسمان رو رہا ہے دیکھ کر کے آسمان جس جگہ گرتا ہے خون آرزو جس جگہ گرتا ہے خون آرزو لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان لے نہ لے بوسا کہیں خود آسمان بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو بستیاں حسرت زدوں کی دیکھ لو ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں ان کی ویرانی میں ہے جنت نہاں عشق کا ہوتا ہے یوں ہی اللہ تعالیٰ ہمیں اس مضمون کی قدر عطا فرماتے ہیں. آپ نے سنی لیا الحمدللہ کہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے تو یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو الہامات فرما دیتے ہیں, ان کو یقین ہو جاتا ہے اور اس لکیر سے وہ ہل نہیں سکتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو خاص تعلق ہوتا ہے. وہ اس لکیر سے بھی ہل نہیں سکتے. اپنے مالک کا جو حکم ہوتا ہے ان کے بس میں نہیں رہتا کہ اس لکیر سے وہ ہل جائے. نور او در یمن یسر تحت فوق, حضرت والا یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے. نور او در یمن یمن یسر تحت فوق, بر سرم بر گردنم مانند توق. اللہ والے جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان سے خاص تعلق ہوتا ہے. تو چاروں طرف اوپر نیچے ہر طرف ان کے نور ہوتا ہے اللہ کا, اور مانند توق کے یعنی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. ذرہ برابر وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے, اور ذرہ برابر اللہ کے حکم سے ٹلتے نہیں ہیں. تو یہ مضمون کے ساتھ, اس مضمون کے ساتھ, نگاہ کی حفاظت کے مضمون کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت کو مبعوث فرمایا. میں مبعوث کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت نے خود ہی یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ پیدا مبعوث فرماتے ہیں. مجدد کے لیے بھی مبعوث کا لفظ ہے حدیث پاک میں, وہ یبعثو کا لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث فرماتے ہیں. یعنی جیسے بہت ہی خاص کام کے لیے کسی سفیر کو بھیجا جاتا ہے, جس طرح انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا جاتا ہے, تو امت کی ہدایت کے لیے اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, لیکن مجددین ہر صدی کے سرے پر آتے رہیں گے, اور ان کو باقاعدہ کسی مبعوث اسے کیا جاتا ہے جس سے کوئی خاص کام لینا ہوتا ہے. تو الحمدللہ اس مضمون کی تو حقیقت سارے عالم پر واضح ہو چکی ہے, اور ہر آدمی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہوگا, چاہے وہ زبان سے نہ کہے لیکن دل سے وہ تصدیق کرے گا کہ واقعی اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ بدنگاہی ہے, جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان اس قدر تباہ ہو رہا ہے. اور میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کی زبان زد عام یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے ہم کو اس میں گرفتار کر دیا, یہ سازش ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کیوں اس سازش کا شکار ہوتے ہیں؟ قصور ہمارا ہے, ہم اپنے قصور کو دشمنان اسلام پر ڈال دیتے ہیں. قصور تو ہمارا ہے, شیطان کا کام تو ہے ہی بہکانا. وہ جب سے مردود ہوا ہے تو اسی وعدے پہ مردود ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں بہکاؤں گا, اللہ آپ کے بندوں کو میں بہکاتا رہوں گا قیامت تک. وہ تو اس کا کام تو ہے ہی بہکانا, اس کا کام تو ہے ہی تلبیس, لیکن ہم کیوں اس کے جال میں پھنستے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شیطان تمہارا عدو مبین ہے, تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے, اور جو اس کے پیروکار ہیں وہ بھی ظاہر ہے ان کا بھی کام یہی ہے, ان کے ذریعے بہکاتا ہے. تو ہم کیوں اس جال میں گھستے ہیں؟ قصور ہمارا ہے, جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح حکم فرما دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. تو جب اللہ نے حکم دے دیا پھر ہم کیوں اس کا شکار ہوتے ہیں؟ کیوں ہم اس کی طرف جاتے ہیں؟ خدا کی پہلی نافرمانی ہم کرتے ہیں, سازش تو ان کی ہے لیکن نافرمانی ہماری طرف سے, ہم کیوں اس کا شکار ہوتے ہیں؟ ایک آدمی زہر بیچ رہا ہے, کوئی بیوقوف آدمی جا کے زہر کھا لے تو لوگ کیا زہر بیچنے والے کو تو تو کریں گے, زہر کھانے والے کو تو کریں گے کہ تو گیا کیوں اس طرف, کیوں کھایا تو نے زہر, ایسی بیوقوفی کا کام کیوں کیا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا عورتوں کو بھی, وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی بعض نظروں کی حفاظت کریں. تو یہ تھوڑی کہ ہم اپنے قصور کو دوسروں پہ ڈال رہے ہیں اور خود جو ہے اپنے آپ کو ہم نے بری کر لیا اس جرم سے, تو کیا قیامت کے دن ہمارا یہ بہانے ہمارے ہیلے کام آئیں گے؟ ہمیں خود اپنی اصلاح کرنی ہے, ہمیں خود اپنے آپ کو پابند کرنا ہے قانون شریعت کا. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو احکامات فرمائے ہیں اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. دشمن تو عمل نہیں کرے گا, یہ کس کے لیے حکم ہے؟ کافروں کے لیے تھوڑی حکم ہے. اللہ نے مومنین کو خطاب فرمایا کہ مومنین سے کہہ دیجئے جو میرے خاص بندے ہیں, ایمان لائے, مجھ کو مانتے ہیں, اپنوں کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا ہے. غیروں کے لیے تھوڑی حکم. تمہارا تو سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم خدائی کو نہیں مانتے, تمہارے لیے باقی احکامات کی کوئی حیثیت ہی نہیں. تمہارا یہ ایک ہی جرم ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنے کے لیے کافی ہے کہ تمہارے جو ہے وہ تم اللہ اور رسول پر ایمان نہیں لاتے. تو یہ حکم کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. پھر ہم کیوں نہیں اس پر دھیان دیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا ہے؟ تو قصور ہمارا ہے. ہم کیوں دوسروں پہ یہ ڈالتے ہیں جرم کہ الزام کیوں دیتے ہیں دوسروں کو کہ کافروں نے یہ چیز پھیلائی ہے, کافروں نے اس کو سستا کر دیا ہے, کافروں نے یہ چیزیں ایجاد کری. وہ تو جو کر رہے ہیں سو کرتے ہی رہیں گے, ان کا تو انجام جہنم ہے, ٹھکانہ جہنم ہے. ہم کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ قصور تو ہمارا ہے. یہ بھی نفس کا ایک دھوکہ ہے کہ دوسروں کو الزام دے کر خود بری ہو جانا کہ ہم کیا کریں, یہ برائی ہمارے اوپر آ گئی ہے, ہم نے برائی لی ہے. برائی تو چلی رہی ہے, دونوں چیزیں چل رہی ہیں, نیکیاں بھی چل رہی ہیں برائی بھی. ایک شاہراہ ہے, اس پہ بادشاہ بھی چل رہا ہے, وزیر اعظم بھی چل رہا ہے, بھنگی بھی چل رہا ہے, چمار بھی چل رہا ہے, کتا بھی چل رہا ہے. تو یہ تو ایک شاہراہ ہے, ایک سفر ہے دنیا کا. ہم نے کیوں اس کو اختیار کیا؟ کتے کی چال ہم کیوں چلنا چاہ رہے ہیں؟ چماروں بھنگیوں کی چال ہم کیوں چلنا چاہ رہے ہیں؟ بار بار میں عرض کرتا ہوں, اس قدر مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہ مسلمانوں نے کفار کے طور طریق کو اپنا لیا ہے. ہم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں, سنتے نہیں, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتے اٹھتے نہیں, خود ہم جی چراتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنی بدمستیاں چاہیے, نفس کو بدمستیاں چاہیے, شرارتیں چاہیے, آزادی چاہیے. اس لیے ہم سوچتے ہیں کہ ہم اگر بزرگوں سے تعلق کر لیں گے, نیک صحبت میں جانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ گناہوں کے مزے ہم کیسے اٹھائیں گے. تو پھر ٹھیک ہے بھائی, تم گناہوں کو لے لو, عارضی مزے لے لو دنیا کے حرام اور عارضی مزے, اور جنت کی ہمیشہ کے عیش کو تم کھو دو, تمہاری مرضی. لیکن عقل مند ہو گئے, عقل والے ہو گئے تو عارضی مزوں کے پیچھے دائمی مزوں کو نہیں چھوڑو گے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وفاداری تو اسی میں ہے, یہ تو بے وفائی ہے. جیسے حضرت ابھی فرما رہے تھے کہ روٹی اللہ کی کھاتے ہو اور گانے شیطان کے بجاتے ہو, گانا شیطان کا گاتے ہو, تو یہ تو بڑی بے غیرتی کی بات ہے. ہاں, تو روٹی جس کی کھا رہے ہو اسی کی گانا چاہیے, ورنہ تو بے وفائی ہے. اس بے وفائی سے ہم باز آ جائیں. کفار کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کل انعام بل ہم اضل, یہ تو جانور ہی نہیں بلکہ جانور سے بدتر ہیں, مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتیں. ہم جانوروں کی تقلید کرنے کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں, شکل و صورت ان کے جیسی بناتے ہیں, انگریزی بال رکھے ہوئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فہو منہم, جس نے شباہت اختیار کی کسی قوم کی وہ انہی میں سے ہوگا. اور جانوروں کی شباہت ہم اختیار کرتے ہیں, بے پردگی کرتے ہیں. شرعی پردہ تو دور کی بات ہے, ایسی بے حیائی کے لباس پہن کے لڑکیاں ہماری بیٹیاں باہر نکل رہی ہیں, اور ماں باپ جو ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ واہ ہماری بیٹی کیسی لگ رہی ہے. ظالمو, اللہ کا نام لو, خدا کا خوف کرو. تمہیں نہیں معلوم, مگر معلوم ہو جائے کہ لڑکے ان کو دیکھ کے کیا خیالات دل میں لا رہے ہیں. لڑکے کیا, جوان کیا, بوڑھے کیا, یہ تو فتنہ ایسا ہے کہ جو بوڑھوں کو بھی مبتلا کر دیتا ہے, جوانوں کو بھی مبتلا کر دیتا ہے, کم عمر نا سمجھ بچوں تک کو مبتلا کر دیتا ہے اس گندگی کے اندر. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہماری بیٹیوں کو دیکھ کر کیا خیالات نامحرم لا رہے ہیں, تو مجھے یقین ہے کہ پھر تو ہم توبہ کر ہی لیں گے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. کیا جو کفار تو آگے ہی آگے چلے جا رہے ہیں, ان کے تو کپڑے بھی اتر رہے ہیں, تو کیا اپنی بیٹیوں کو ہم کپڑے بھی نہیں پہنانا پسند کریں گے؟ ایک دن کیا ایسا بھی آ جائے گا کیا ہم ان کو بغیر کپڑوں کے پھرا دیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. راستہ ہمارا وہی ہے. جو وہ کر رہے ہیں, اگر وہ عورتیں ان کی جینس پہن رہی ہیں تو ہم بھی اسی میں اپنے بچیوں کو اسی میں دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہرگز نہ کرو یہ کام, چھوٹی بچیوں کو بھی پینٹ مت پہناؤ, اس لیے کہ جب وہ بڑی ہو جائیں گی تو پھر وہ آپ سے مطالبہ کریں گی کہ ہمیں تو یہی پہننا ہے, روئیں گی دھوئیں گی. اور ہم اگر نیک صحبت کے عادی نہ ہوں گے, نیک صحبت سے متاثر نہ ہوں گے, دل ہمارا نہیں بنا ہوا ہوگا, ہم ان کے رونے دھونے سے متاثر ہو جائیں گے, اچھا بھائی چلو یہ لو دلا دو, یہ خدا رسول کا قانون ہم توڑیں گے, بے حیائی کے کام میں ہم جو ہے پکڑے جائیں گے خدا کے یہاں, اور ان کو پھر اور بڑی ہو جائیں گی, اب آپ چاہیں گے بھی کہ یہ سیدھے ہو جائیں پھر وہ بغاوت کریں, پھر گھروں سے بھاگیں گے کہ یہاں پابندی ہے, ہم کو قید میں رکھا جاتا ہے. آج یہی تو عورتیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں آزادی دو, آزادی چاہیے, کپڑوں سے بھی آزادی چاہیے, پردے سے آزادی چاہیے تھی, اب کپڑوں سے بھی آزادی چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم کرنا چاہیے مسلمان کو اپنی بغیرتی پر, شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے کہ جن کو خالق اور احکم الحاکمین نے جانور بلکہ اس سے بدتر فرمایا ہے, ان کی نقل کو ہم اچھا جانتے ہیں, ان کے جیسے طور طریقے, کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھانا, کھڑے ہو کر کھانا کھانا جانوروں کی طرح. کون بزرگ ہے انہوں نے فرمایا کہ آج جو ہے وہ ایک آیت کی تفسیر مجھے معلوم, ایک جگہ ہو گئے جہاں کھڑے ہو کر لوگ کھانا کھا رہے تھے, تو فرمایا کہ ایک تاکلو کل انعام, کون سی آیت ہے وہ, یا کلونا کما تاکل الانعام ہے یہ آیت, تو کہنے لگے کہ آج مجھے اس آیت کی تفسیر معلوم ہوئی کہ یہ اس طرح کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں, جانور ہمیشہ کھڑے ہو کے کھاتا ہے, تو فرمایا کہ آج مجھے اس آیت کی تفسیر یہاں مجھے معلوم ہوئی کہ یہ ہے جانوروں کا کھانا. جانوروں کے طریقوں سے ہم خوش ہیں, ان کے طریقوں پر اپنے انجام سے بے خبر, انجام سے جو بے خبر ہوتا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ عقل مند کی بین الاقوامی تعریف ہے, ہر کوئی اس کو مانے گا کہ جو انجام پر نظر رکھے کہ اس جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. افسوس کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے سے شرماتا ہے, اور صحابہ کو وہ ایمان حاصل تھا, وہ کیوں ایمان حاصل تھا, صحبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اور وہی صحبت آج بھی اولیاء اللہ کے سینوں سے ملتی ہیں, وہ قوت اور وہ نور اور وہ ہمت اولیاء اللہ کے سینوں سے ملتا ہے کہ جس صحبت کی برکت سے صحابہ نے بڑے بڑے سفیر آ گئے, بڑے بڑے بادشاہ آ گئے, لیکن اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا, چاہے سامنے والا کچھ بھی سمجھے ان کو اس سے کوئی واسطہ نہ تھا, ان کو تو خدا اور رسول کی رضا چاہیے تھی, جان بھی چلی جائے تو وہ بہت آسانی سے خوشی سے جان دے دیتے تھے کہ ہمارا اللہ راضی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ میدان جہاد میں بھی جان نکلنے والی ہوتی تھی تو وہ نعرہ لگاتے تھے کہ میں کامیاب ہو گیا, میں کامیاب ہو گیا, اور ہم جو ہے ان چیزوں سے شرماتے ہیں. بہت ہی کمزوری ایمان کا زمانہ آ گیا ہے, کمزور ہو گئے ایمان. کاش کہ ہم عقل سلیم رکھیں کہ آخر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے, منہ انہیں کو منہ دکھانا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہماری نجات ہوگی, پھر کیا منہ دکھائیں گے, کیا ہم ان کو عذر پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر زمانے میں اولیاء اللہ کو پیدا کیا تاکہ وہ حجت بنیں کہ یہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی پیٹ لگا ہوا ہے, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, ہاں ان کے بھی تقاضے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مزاحن کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے اندر کوئی تقاضے نہیں ہوتے بلکہ وہ کھمبا ہیں, کھمبا, تو ایسا نہیں ہے, ایسے تو فرشتے ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تقاضے نہیں رکھے کوئی, لیکن انسان کا شرف اور انسان کا کمال یہی ہے, جس کمال اور شرف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بعض لوگوں کو ملائک سے بھی زیادہ درجہ عطا فرما دیتے ہیں کہ تقاضوں کے باوجود یہ گناہ نہیں کرتے, یہ کمال ہے. تقاضے کا نہ ہونا, گناہ نہ کرنا تو کوئی بات ہی نہیں, کوئی کمال ہی نہیں, تقاضا ہی اللہ نے نہیں رکھا. کمال تبھی ہے کہ تقاضا ہوتے ہوئے اس تقاضے کو کچلنا, اس پر عمل نہ کرنا, اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو ملائک سے زیادہ آگے بڑھا دیتے ہیں, ان کا درجہ ہے, ان کا رتبہ. آج صبح بھی فجر پہ ایک صاحب آئے ہوئے تھے یہاں, تو یہی کہہ رہے تھے کہ میں نے کہا کہ بھائی ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں, تو وہ ہیں پنجاب کے اہل زبان نہیں ہیں. میں نے کہا آپ کو ایک شعر سناتا لیکن آپ تو اہل زبان نہیں ہیں. کہہ لے نہیں, کچھ تو سمجھ لوں گا, آپ سنائیں. تو میں نے خواجہ صاحب کو شعر پڑھا کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم, ایک ہستی مطلق کی دیتے ہیں خبر ہم, ہماری قیمت یہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں, اللہ کی محبت رکھتے ہیں, شریعت کے قانون پر چلتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر اور جنت دوزخ پر، ان سب چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یہ ہماری قیمت ہے. اور اگر ہمارے پاس یہ نہ ہو تو ہم بالکل بے قیمت ہی نہیں بلکہ بالکل گھٹیا ہیں، ذلیل ہو جائیں گے ہم. یہ ہماری قیمت ہے. ان کی سمجھ میں آ نہیں رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم کہاں قیمتی ہیں، ہم تو مٹی ہیں، ہم تو خاک ہیں. ہم نے کہی بات تو ٹھیک ہے. تو پہلا لفظ یہی ہے، ناچیز ہیں ہم، ناچیز ہیں، مٹی کے ہیں. پھر جب سمجھایا تو پھر وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بات ٹھیک ہے. تو بہرحال ہماری قیمت اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے اور سنتوں کا اتباع ہے. ہاں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر بھی ہے، گر امت نبوی، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. کہ اگر ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو اپنا یعنی زندگی کا مقصود بنا لیں تو انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کی تو کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، لیکن یہاں بھی عزت سے جینا نصیب ہوگا، آخرت بھی ہماری ہوگی. والعاقبۃ للمتقین، اللہ فرماتے ہیں کہ انجام متقین کے ہاتھ میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا زین العین نظر، آنکھوں کا زینہ ہے نظر بازی، پھر بھی کیونکہ ہم اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، اولیاء اللہ کی صحبتوں میں نہ اس سے کوئی تعلق ہے تو کیا ہے، بلکہ آج کل تو یہ فتنہ زبردست پھیلا ہوا ہے کہ نیٹ کی نحوست کہوں کہ برکت کہوں، نحوست ہے کہ ادھر کے بیان، اس کے بیان، باطل فرقوں کے بھی بیان آ رہے ہیں، اس کو بھی بہت غور سے سن رہے ہیں، فلاں کیا کہہ رہے ہیں فلاں کی. نتیجہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے عقائد خراب ہو رہے ہیں. سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے، عقیدے خراب ہو رہے ہیں. دلائل دیتے ہیں، ویسے جھوٹے دلائل دیتے ہیں باطل فرقے. اب ہم عالم تو ہے نہیں، تمیز کیسے کریں، اور بظاہر وہ بات تو بڑی بھائی زوردار کر رہا تھا، بڑے جوش سے بات کر رہا تھا، بڑے وسوق سے بات کر رہا تھا. جھوٹ بھی ظالم بڑے وسوق سے بولتے ہیں، ڈھیٹ بن کے بولتے ہیں. تو خدا را ہم نیٹ پر یہ چیزیں نہ سیکھیں. میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ دین سیکھنے کے لیے نیٹ استعمال نہ کریں. خدا کے لیے اول تو یہ چیز ہی بری ہے، یہ راستہ ہی برا ہے، یہ ذریعہ بہت برا ہے. اور کسی کو شدید ضرورت کی وجہ سے رکھنا پڑے تو میں یہی عرض کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے حضرت نے سکھایا کہ دنیا ایک سانپ ہے اور اگر اس کو رکھنا ہے تو پہلے اس کا منتر سیکھ لو ورنہ یہ ڈس جائے گا، اسی طرح سے یہ اسمارٹ فون ہے، یہ تو سانپوں کا باپ ہے، باپ. یہ پام سینما ہے، پام سینما، پام کہتے ہیں ہتھیلی کو. اب پہلے لوگ جایا کرتے تھے سینما گھر چھپ چھپ کے کہ کہیں کوئی ہمیں دیکھ نہ لے، اب تو چھپنے کا بھی کوئی احساس نہیں ہے، تو کھلے عام یہ فحاشی ہو رہی ہے، ہاتھوں کے اندر یہ آ گیا ہے سینما، گھر گھر یہ سینما آ گیا ہے. اس سے بچنا محال ہو گیا ہے، ناممکن نہیں ہے. جو بچنا چاہے الا ما رحم ربی، یہ جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہو جائے وہ بچ جائے گا، ورنہ تو بھائی اس چیز نے تباہی پھیلا دی ہے، بربادی پھیلا دی ہے. صرف یہی نہیں کہ ہمارے ایمان کو جلا کر راکھ کر دیا اس نے، بلکہ دنیا بھی برباد کر دی. جو بعض لوگ دین کے بہانے سے لگے ہوئے ہیں، صبح و شام موبائل لیے بیٹھے ہیں، بھائی پوچھو کیا بات، ہم تو فلاں بیان سن رہے ہیں، ہم تو فلاں کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں، ہم تو فلاں کو فتویٰ بتا رہے ہیں. انہی کے درمیان جو ہے بدنگاہی بھی چل رہی ہے، اسی کے درمیان اوقات کا ضائع کرنا اور اپنے جو ہے ایمان کو برباد کرنا ہے، اپنے ہی ساتھ ظلم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دست ماں چوپائے مارا می خورت، اے اللہ ہمارا ہاتھ خود ہمارا پیر کھا رہا ہے، ہم خود اپنے آپ کو کھا رہے ہیں، خود اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. تو ہم اپنی آنکھیں کھولیں اور خدا اور رسول کی باتوں پر ایمان لائیں. اور ایمان لانا کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ اسلام اور اسلام کے ساتھ ایمان، دونوں لازم مظلوم ملزوم ہیں. کہ ایمان لانا دل کا ماننا ہے، اور اسلام تسلیم کرنا ہے، عمل سے تعلق ہے اس کا. کہ ہم اسلام کا تعلق ظاہر سے ہے، ایمان کا تعلق باطن سے ہے. اگر باطن اچھا ہوگا ضرور اس کا ظاہر بھی اچھا ہوگا، یعنی جس کے دل میں واقعی ایمان جڑ پکڑ چکا ہوگا اس کے ظاہر سے اظہار ہو جائے گا ایمان کا، یعنی نمازی ہوگا، باوضو رہے گا، پاک صاف رہے گا، نگاہوں کی حفاظت بھی کرے گا، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے گی۔ یہ ہے اسلام کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ مسلمان کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب میں سوچتا تھا کہ یا اللہ، اور بھی تو باتیں ہیں، یہ تو اذیت دینا جو ہے ہاتھ سے ممکن ہے، زبان سے ممکن ہے، لیکن اور بھی تو گناہ ہیں، تو سب سے بڑا دین یہ کیسے ہو گیا؟ تو ایک دن حدیث شریف فضائل اعمال میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں حدیث شریف نظر سے گزری کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے، ایک بے نمازی کی نحوست۔ یہی تو وجہ ہے کہ نیک صالح مومن کے لیے پرندے چیونٹیاں بلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں، دریاؤں میں دعائیں کرتی ہیں اس کے لیے، اس لیے کہ اس کے نیک اعمال کی برکات نازل ہوتی ہیں زمین پر، اور اس کی وجہ سے ان کو رزق ملتا ہے، مخلوقات کو بارش ہوتی ہے، کھیتیاں اگتی ہیں، ان میں کتنے جانور چرتے ہیں، مچھلیوں کو بھی رزق اسی طرح ملتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اور جو بے نمازی اور گناہگار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی نحوست کی وجہ سے تنگی رزق ہوتی ہے، بارش نہیں برستی۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے بارش روک لیتے ہیں، اور کبھی قحط ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ۔ تو جو قحط آتا ہے خدا نخواستہ، وہ ساری مخلوق کے لیے برابر ہی تو ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ خالی انسان بھوکے ہیں، باقی جانور سب کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، سارا چارہ، ہر سبزہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا وہ جو شخص بے نمازی ہے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے کہ نہیں؟ 40 گھر تک اس کی نحوست جاتی ہے حدیث پاک میں۔ تو یہ آدمی دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، بے عمل ہو کے، گناہگار ہو کے، گناہوں کو اختیار کر کے دوسروں کو۔ تو سب سے بڑا دین ہو گیا کہ نہیں؟ کہ اگر یہ نیک صالح ہوتا تو لوگ اس کی برکت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور یہ چونکہ یہ گناہوں میں ملوث ہے اسراراً اور توبہ بھی نہیں کرتا، تو اس سے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ جو دیندار نہیں ہوتا وہ واقعی دوسروں کو ہاتھ سے بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے، زبان سے بھی تکلیف پہنچا دیتا ہے، کیونکہ ہماری دین کے اندر ہر عمل کا طریقہ بتایا گیا ہے، آنکھ کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، کان کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خود تم بھی تو مومن ہو، تم آنکھ سے دیکھو گے دل کو تکلیف ہوگی، اس کو پانے کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، تگ و دو شروع، جد و جہد، کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ خواجہ صاحب کا شعر یاد آ گیا، فرماتے ہیں کہ ہے شوق و ضبط شوق میں دن رات کشمکش، ہے شوق و ضبط شوق میں، اب دیکھ لیا اب اس کو پانے کی تمنا شروع ہو گئی کہ کاش یہ ہمیں مل جائے، اور ملنی ہے نہیں۔ ہمارے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو ٹرینیں ایک اسٹیشن پہ آ کے رکی، تو دوسری ٹرین کے اندر ایک بدنگاہ آدمی تھا، بدنگاہی کرنے کا مریض، تو دوسری ٹرین میں جھانک رہا تھا، اتفاق سے اس ڈبے کے سامنے جو دوسری ٹرین کا ڈبہ تھا وہ زنانہ ڈبہ تھا، اور اس میں ایک کوئی پنجاب کا جوڑا بیٹھا ہوا تھا، بے پردہ تھے وہ بیچارے، ان کو سمجھ نہیں تھی، تو یہ گھور گھور کے اس کی بیوی کو دیکھ رہا ہے، تو وہ دیکھ رہا تھا اس کا شوہر، اس کو غصہ آ گیا، اس نے وہیں سے چلا کے کہا کہ لاکھ دیکھ لے لیکن سوئے گی میرے پاس ہی، کیا فائدہ اپنے دل کو جلانا، کلپانا اور تڑپانا۔ تو اپنے آپ کو تڑپا رہا ہے تو اپنے آپ کو بھی اذیت دے رہا ہے، تم بھی تو مومن ہو، اور اب مومن کو اذیت دینا جائز نہیں۔ اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ نگاہ کی حفاظت اس لیے بھی ضروری ہے کہ تم دیکھو گے تم کو تکلیف پہنچے گی، کیا فائدہ ان سے کاموں کا۔ اور خدا اور آنکھوں کا زنا فرمایا اس کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے ایسے شخص کے لیے، بدنگاہی کرنے والا ہو یا بدنگاہی کرنے والی ہو، اور یا پھر اس نیت سے کوئی نکلا ہو کہ مجھے کوئی دیکھے، یا اس نیت سے کوئی نکلی ہو کہ مجھے کوئی دیکھے۔ اب سمجھ لو کہ جو پردہ نہ کرے گی تو اس کو لوگ دیکھیں گے ہی دیکھیں گے، کوئی فرشتے تو رہ نہیں رہے دنیا میں، انسان ہی ہیں، تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ جب تم موضع بنو گی بد نظری کا، بے پردگی کرو گی، اور چاہ رہی ہیں برقع بھی پہنا ہوا ہے لیکن نیچے سے جینس جھلک رہی ہے، اور پینسل ہیل پہنی ہوئی ہے، ٹھک ٹھک کرتی چلی جا رہی ہیں، کہیں زیور بج رہا ہے، خوشبو لگا کے باہر نکلنے, خوشبو لگا کے باہر جانا عورت کے لیے جبکہ نامحرم کو خوشبو جائے حرام ہے. تو کتنے گناہوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں اور انجام کیا ہوگا؟ آخر مرنا ہے, آنکھ بند ہونی ہے, قبر میں جانا ہے. اس کو ہم سوچیں, قبر میں جانا ہے, پھر ان سب باتوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. تو پھر وہاں کہاں جائیں گے ہم؟ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ کدھر جائیں گے, جو مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. یہ نوبت آ جاتی ہے عشق مجازی والوں کو کہ وہ خودکشی کرنے کے خیالات ان کو آنے لگتے ہیں. اس قدر مایوسی اور اس قدر ناکامی اور حسرتیں اٹھا اٹھا کے وہ چاہتے ہیں کہ بس اب تم مر جائیں. مگر پھر کہتے ہیں کہ اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, کیونکہ اپنی زندگی بھر تو خدا کو یاد کیا نہیں, زندگی بھر تو ٹیڈیوں کے چکر میں رہے, زندگی بھر تو گندی فلمیں گانے بجانے کرتے رہے, خدا کو تو راضی کیا نہیں. اب موت سے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ جائیں کیسے, کہ اب جب اللہ کے سامنے جائیں گے تو کیا جواب دیں گے. اسی لیے میرے دوستو اور عزیزو, جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں, جو اللہ کو راضی کرتے رہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ خطا ہوگی ہی نہیں. خطا تو ہو جاتی ہے, بڑی سے بڑی خطا ہو جائے مایوسی نہیں ہے. اللہ کو راضی تو کرو, رو تو صحیح, توبہ تو کرو, اللہ سے معافی تو مانگو, دیکھو کہ دل کو کیسا چین نصیب ہوتا ہے, کیسی خوشنما زندگی ہوتی ہے توبہ کرنے والوں کی. اللہ تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں کو. تو جو توبہ و استغفار کرتے رہتے ہیں ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ چین و سکون دیتے ہیں, اور جب ان کا وقت آتا ہے دنیا سے جانے کا تو خوشی خوشی جاتے ہیں. وہ خوشی خوشی اس امید کو لے کے جاتے ہیں کہ جس طرح ہماری زندگی پر اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں فضل کیا کہ ہمیں نیکیوں کی توفیق دے دی. یاد رکھیے کہ مال کی کثرت جو ہے اس یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں, اللہ ہم سے خوش ہیں. اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کافر کو حدیث پاک میں ہے کہ گھونٹ پانی بھی نہ دیتے. مال کی کثرت کوئی دلیل نہیں اللہ کا راضی ہو جانا. ہاں, نیکیوں کی توفیقات بڑھنا وہ ہے دلیل کہ اللہ ہم سے راضی ہیں, اور توفیق دے رہے ہیں, اور توفیق دے رہے ہیں. پہلے صرف فرائض نمازیں پڑھتے تھے, اب اللہ نفل کی بھی توفیق دے رہے ہیں, اب اللہ تلاوت کی بھی توفیق دے رہے ہیں, اب اللہ کچھ خرچ کی بھی توفیق دے رہے ہیں دین کے اندر خیر کے کاموں میں. یہ ہے ترقی, اس کی علامت ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں, اللہ ہمیں نیکیوں کی توفیقات دے رہے ہیں تاکہ ہمارا آخرت کا ذخیرہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے. تو ایسا شخص امید لے کے جاتا ہے کہ جب اللہ نے ہم پر یہ فضل فرمایا دنیا میں تو انشاءاللہ وہاں بھی فضل فرمائیں گے. تو خوشی خوشی جاتا ہے, امید لے کے جاتا ہے. جو آدمی اخلاص کے ساتھ کسی انسان کی خدمت کرتا ہے, فیکٹری میں ملازم ہے, ایمانداری سے دیانتداری سے کام کرتا ہے, تو مالک سے اسے اچھی امید پیدا ہو جاتی ہے کہ مالک ہمارا خیال کرے گا, سختی میں ہمارا خیال کرے گا. تو اسی طرح جو نیک آدمی ہوتا ہے, نیک اعمال کرتا ہے, اس کو اللہ سے امید بن جاتی ہے کہ ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بخش دیں گے اور ہمیں جنت دیں گے. اور جو آدمی ساری زندگی برباد کرتا رہا اپنے اعمال کو, گناہوں کے اندر ملوث رہا, پھر اس کو خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ سے. یہ خوف پیدا ہو جانا بڑا خطرناک ہے, یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے, کیونکہ وہ مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کفر ہے اللہ کے راستے میں. وہ مایوسی پیدا کر دیتی ہے گناہوں پر اصرار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر پورا پورا عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بات یہی ہے کہ نماز روزہ محض نماز روزہ دین نہیں ہے سارا, بلکہ اخلاق, ہماری معاشرت, ہمارے آداب, اور خصوصاً گناہوں سے بچنا اصل دین یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ, حرام سے بچ جاؤ تو تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ گے. دیکھیے, گناہ سے بچنے پر سب سے زیادہ عبادت گزار ہونے کا تمغہ, سرٹیفکیٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اور ہم گناہوں کو معمولی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں, تھوڑا سا حرام کام کر لیا, تھوڑی سی بدنگاہی کر لی, تھوڑا سا اپنی تفریح کے لیے یہ دیکھ لیا وہ دیکھ لیا, کیا ہو گیا؟ ارے بھائی, سارے اعمال برباد کر دیے. جتنا نور کمایا تھا, اول تو نمازیں ہماری کس قابل ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اب اس کو جو کچھ حاصل کیا, نور حاصل کیا, اس کی حفاظت بھی تو کرو, اس کو برباد تو نہ کرو. گناہوں سے یہ سب چیز ملیا میٹ ہو جاتی ہے, اس کے سارا نور ضائع ہو جاتا ہے. اگرچہ نماز ساقط ہو جائے گی لیکن نور حاصل نہ ہوگا, ترقی نہ ہوگی, ولایت خاصہ نصیب نہ ہوگی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور عطائے نسبت بھی دے, بقائے نسبت بھی دے, اور ارتقائے نسبت بھی دے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں, الہامی الفاظ ہوا کرتے تھے حضرت کے, کہ اللہ اپنی نسبت خاصہ ہمیں عطا بھی فرمائیے اور پھر اس کو چھینیے نہیں ہم سے, بقائے نسبت بھی ہوں کہ وہ باقی بھی رہے, ایسا نہ ہو کہ نسبت عطا ہو اور ہم اس کی قدر ہی نہ کریں, اس کو بے قیمت جان کر خدا نخواستہ اس کی قدر نہ کریں, گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, تو اس طرح سے وہ نعمت ہم سے چھن نہ جائے. تو بقائے نسبت بھی عطا فرمائیے, اور جو بقائے نسبت ہو جائے تو پھر اس میں ارتقاء ترقی بھی نصیب فرمائیے. یہ نہیں کہ بس وہیں بیٹھے ہیں بس اب ہو گیا کام, جو نہیں ہو جانا یہ سمجھ لینا کہ ہمارا کام بن گیا, واللہ یہ ہلاکت ہے, بربادی ہے. ترقی ہر دم کرتے اندری رحمی تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. فرماتے ہیں کہ اس راہ میں ترقی کرتے رہو, ہر سانس کی نگہبانی کرتے رہو, ہر لمحے کی نگہبانی کرتے رہو کہ کہیں شیطان راستہ نہ مار جائے, آخری سانس تک اسی فکر میں لگے رہو, مطمئن نہ بیٹھو, ورنہ شیطان آخر میں بھی راستہ مار دیتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ایسا پیش آیا. اللہ تعالیٰ بعض باتوں کو دوسروں کی نصیحت کے لیے ایسے واقعات کر دیتے ہیں. بہت بڑے اللہ والے تھے, لیکن جب آخری وقت آیا تو شیطان آ گیا, اور شیطان دلائل دینے لگا توحید کے خلاف, اور وہ دلیلیں جو ہے وہ دیتے رہے توڑتے رہے, لیکن شیطان پھر ان کی دلیل کو توڑ دیتا, حتیٰ کہ کئی دلیلیں غالباً 99 دلیلیں شیطان نے ان کی توڑ دیں توحید کے خلاف, کیونکہ شیطان بڑا عالم, تمام انبیاء کی شریعت کا اس کو علم ہے, تو دلائل دیتا تھا توڑ دیتا تھا ان کی دلیل. پھر آخر جو ہے ان کے شیخ کو کشف ہو گیا, الہام ہو گیا کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ جا رہا ہے, آخری وقت ہے اور یہ شیطان ان کو بہکا رہا ہے. تو آخر انہوں نے جو ہے وہیں سے آواز لگائی زور سے کہ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ اللہ کو میں بے دلیل مانتا ہوں. بس جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو پھر فوراً جو ہے وہ شیطان بھاگ گیا, اور چونکہ یہی چیز اللہ کو مطلوب ہے کہ ہم اللہ کو دلائل سے نہ مانیں بلکہ ایمان بالغیب, بس اللہ اور رسول, ہمارے لیے اللہ اور رسول کا فرمان کافی ہے, کیوں ہے کیا ہے ہمیں اس سے کچھ خبر نہیں, ہمارا اللہ اور ہمارا رسول ہمیں کافی ہے, یہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے ہم سے. تو ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہ نصیحت کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کہلوا دیتے ہیں, بتلا دیتے ہیں کہ بھائی آخر سانس تک جو ہے وہ غافل نہ رہو, ایسا نہ ہو کہ شیطان آخری وقت میں آ کر خاتمہ خراب کرا دے. ہاں, تو اس لیے ایسا بھی ہوا کہ شیطان نے آ کر کہا کسی بڑے بزرگ کو کہ آپ تو بہت باکمال, آپ کا تو انجام بہت اچھا ہو گیا, مکار ہے طرح طرح سے بہکاتا ہے, آپ تو بڑی بڑے بزرگ گزرے, آپ تو لاکھوں مرید ہیں آپ کے, اور آپ تو ویسے, تو آپ کا تو کام بن گیا. کہا کہ نہیں, ابھی میرا کام نہیں بنا. مریدین جو ہے ان کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے, اور ظاہر ہے کہ جو اندر معاملہ تھا وساوس کا, وہ شیطان نظر تو آتا نہیں, وہ وساوس ڈال رہا ہے. تو مریدین جو ہے کلمہ پڑھ رہے تھے, کلمے کی تلقین کر رہے تھے, اور وہ کہتے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. اور مریدین بڑے خوفزدہ ہو گئے کہ یا اللہ کہیں ان کا خاتمہ خراب ہوگا, کیونکہ ہم تو کلمہ پڑھ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں. تو تھوڑی دیر کو ان کو افاقہ نصیب ہوا, تو مریدین نے کہا کہ حضرت ہم تو کلمہ پڑھ رہے تھے اور آپ ابھی نہیں کہہ رہے. کہ ہاں, وہ شیطان میرے پاس آ رہا تھا بار بار اور مجھ سے کہہ رہا تھا کہ تم ہمارے ہاتھ سے بچ نکلے اور تمہارا تو خاتمہ ایمان پر ہو گیا, کامیاب ہو گئے تم. تو میں اس کو جواب دے رہا تھا کہ ابھی نہیں ابھی نہیں, جب تک میری آخری سانس ایمان پر نہ جائے تو ابھی ہم مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں. اس لیے آخری سانس تک اپنی نگہبانی رکھو, نفس کی پاسبانی رکھو, اپنے دل کی نگہبانی رکھو, نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے, حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاسباں رہنا. اور یہ سب تبھی ممکن ہے, پاسبانی جو ہے کسی پاسبان ہی سے کے ذریعے ممکن ہے, کسی اللہ والے سے تعلق ہو اور اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اس سے اطلاع اور اتباع کا تعلق رکھے, تبھی ممکن ہے یہ, ورنہ اپنے آپ کے اندر انسان خود ہی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے, اپنے عیبوں سے نظر ہٹ جاتی ہے, عبادات پہ نظر چلی جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، ناز پیدا ہو جاتا ہے، یا خفیہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم یہ گناہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا اپنے اوپر کسی پاسبان کو مقرر کرو، چوکیدار مقرر کر لو، تم پیر کو اپنا چوکیدار سمجھ لو، چوکیدار بنا لو کہ بھائی یہ ہماری چوکیدار ہی کر لے گا کہ ہم کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کوئی ڈاکو آ جاتا ہے گھر میں، چور آ جاتے ہیں، تو اس لیے انسان چوکیدار رکھتا ہے کہ بھائی دیکھ بھال رکھے گا۔ تو تم اپنے دل پہ ایک چوکیدار مقرر کر لو، چلو کہ کسی کو اپنا چوکیدار بنا لو کہ بھائی ذرا ہمارا دھیان رکھ لینا کہ ہم کہیں برباد نہ ہو جائیں، ہماری ایمان کی دولت نہ لٹ جائے۔ اسی نظریے سے تم اپنا کوئی شیخ بنا لو، اپنا کوئی پاسبان بنا لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ایک کنویں کا نام بدر ہے، اور اسی کے نام سے ایک گاؤں کی آبادی بھی ہے۔ یہ عظیم الشان جہاد اسی سرزمین پر واقع ہوا، جس کا واقعہ بالاختصار یہ ہے: قریش کا مایہ ناز اور ان کی تمام تر قوت و شوکت کا سبب چونکہ ملک شام کی تجارت تھی، اس لیے سیاسی اصول کے مطابق ضرورت تھی کہ ان کی شوکت توڑنے کے لیے اس سلسلے کو بند کیا جائے۔ ایک مرتبہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ملک شام سے آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو 12 رمضان المبارک کو 2 ہجری کو 314 صحابہ مہاجرین و انصار رضی اللہ عنہ کو لے کر مقابلے کے لیے خود بنفس نفیس تشریف لے گئے۔ روحہ میں پہنچ کر ڈیرہ ڈال دیا۔ روحہ مدینہ کی جنوبی جانب میں 40 میل کے فاصلے پر ایک مقام ہے، یہیں پر ایک کنواں بھی ہے جہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا تھا اور اس سے پانی جاری ہو گیا تھا جو آج تک جاری ہے۔ ادھر قریشی قافلے کے سردار کو اس کی اطلاع ہو گئی، اس لیے وہ راستہ چھوڑ کر دریا کے کنارے کنارے قافلے کو لے چلا، اور ساتھ ہی ایک سوار کو مکہ کی طرف دوڑایا کہ قریش اپنی پوری طاقت کے ساتھ جلد موقع پر پہنچیں اور اپنے تجارتی قافلے کی حفاظت کریں۔ قریش پہلے ہی مسلمانوں کے استحصال کے منصوبے گانٹ رہے تھے۔ اس خبر کا مکہ میں پہنچنا تھا کہ فوراً 950 نوجوانوں کا ایک بڑا لشکر، جن میں 100 گھوڑے کے سوار اور 700 اونٹ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں قریش کے بڑے بڑے سردار و متمول لوگ سب کے سب شریک تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اپنے جان و مال کو پیش کر دیا۔ عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت کم عمر تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرکت جہاد سے روک دیا تو وہ رونے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ بھی شریک جہاد ہوئے۔ انصار میں سے قبیلہ خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم آپ فرمائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں۔ اور بخاری کی روایت میں ہے کہ مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے لڑیں گے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، آگے بڑھنے کا حکم فرمایا۔ بدر کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان تو اپنے قافلہ تجارت کو لے کر نکل گیا ہے، اور قریش کا بڑا لشکر اسی میدان کے دوسرے کنارے پر پڑا ہے، اور قافلہ نکل جانے کے بعد بھی ابو جہل نے لوگوں کو یہی مشورہ دیا کہ جنگ ملتوی نہ کی جائے۔ مسلمانوں کا لشکر یہ سن کر آگے بڑھا، لیکن قریش پہلے پہنچ کر ایسی جگہ پر قابض ہو چکے تھے جو جنگی محاذ کے لیے بہتر تھی، پانی کے مواقع بھی اسی طرف تھے۔ مسلمان پہنچے تو ایسی ریتیلی زمین ان کے حصے میں آئی کہ اس میں چلنا بھی دشوار ہونے کے علاوہ پانی کا نام نہیں تھا، لیکن خداوند عالم فتح و نصرت کا وعدہ فرما چکا تھا۔ ایسے ہی اسباب مہیا فرما دیے کہ اسی وقت بارش ہوئی جس سے زمین کا ریت جم گیا۔ تمام لشکر نے سیراب ہو کر پانی پیا اور پلایا اور اپنے برتن سب بھر لیے، اور زمین میں باقی ماندہ پانی کو حوض بنا کر روک دیا گیا۔ ادھر سے اسی بارش نے کفار کی زمین پر اس قدر کیچڑ پیدا کر دیا کہ چلنا مشکل ہو گیا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوف قتال کو درست کرنے کے لیے خود کھڑے ہوئے، چنانچہ لشکر ایک مستحکم دیوار کی صورت بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت جب 300 بے سر و سامان آدمیوں کا مقابلہ 1000 باشوکت کافروں سے ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص بھی اس وقت ان کی امداد کو پہنچ جائے تو وہ کس قدر غنیمت معلوم ہوگا، لیکن اسلام میں پابندی عہد ان سب باتوں سے مقدم ہے۔ عین میدان کارزار میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اور ابو حسیل رضی اللہ عنہ دو صحابی شرکت جہاد کے لیے پہنچتے ہیں، مگر آ کر اپنے راستے کے احوال بیان کرتے ہیں کہ راستے میں کفار نے روکا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد کو جا رہے ہو، ہم نے انکار کیا اور عدم شرکت کا وعدہ کر لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وعدے کا علم ہوا تو دونوں کو شرکت جہاد سے روک دیا، اللہ اکبر، اور فرمایا کہ ہم ہر حال میں وعدہ وفا کریں گے، ہمیں اللہ کی امداد کافی ہے اور بس۔ الغرض صفیں درست ہو گئیں تو پہلے قریش کے تین بہادر نکلے مسلمانوں کی طرف سے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا، تینوں کافر قتل ہو گئے، مسلمانوں میں سے صرف عبیدہ زخمی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کندھے پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے تکیہ لگا کر ان کو لٹایا اور ان کے چہرے کا غبار خود دست مبارک سے صاف فرمایا، دامن سے وہ پہنچتا ہے آنسو، رونے کا کچھ آج ہی مزہ ہے۔ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے دم توڑتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں شہادت سے محروم رہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم شہید ہو اور میں اس پر گواہ ہوں۔ اب تو عبیدہ رضی اللہ عنہ مسرت سے کہنے لگے کہ آج ابو طالب زندہ ہوتے تو انہیں تسلیم کرنا پڑتا کہ ان کے اشعار کا پورا مستحق میں ہوں۔ انہوں نے یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی حمایت میں کہے تھے ابو طالب نے، اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن یہ اشعار ان کے ہیں، یعنی بیت اللہ کی قسم تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر سخت نیزے بازی اور تیر اندازی کے سپرد خاک کر دیں گے یا آپ کو دشمنوں کے سپرد کر دیں گے، یہاں تک کہ ہماری لاشیں آپ کے گرد پڑی ہوں اور ہم اپنے بیٹوں اور بیویوں کو بھول جائیں۔ بس پھر وقت کم ہے، انشاءاللہ باقی آئندہ کل رات کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سبق لینے کی توفیق دے صحابہ کے واقعات سے، کیسے فدا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جانوں سے بھی اپنے فدا تھے، مال سے بھی فدا تھے، عزت آبرو سے بھی فدا تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ایمانوں کا کچھ تو حصہ عطا فرما دے، اے اللہ ہم سب کی حالت کو درست فرما دے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اهدنا واهد أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم عافنا وعاف أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم انصرنا وانصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، صلى الله على النبي الأمي الكريم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آ گیا نا، کسی نے روکا تو نہیں؟ ماشاء اللہ۔
اورنگی سے، گاندھی سے محبت جن کو ہوتی ہے وہ حضرت